تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایماں سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جبوکا ضلع اوکاڑہ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور اس علاقہ کے احباب کے شدید اصرار پر آج کا وقت متعین کیا گیا تھا. جبوکا کے اس قصبے میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ حاضری دے چکا ہوں. یہ عظمت قرآن کانفرنس جو آج کے اس پروگرام کا اصل عنوان ہے, میں کوشش کروں گا کہ اپنے مختصر سے وقت میں اسی عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ میری معروضات پر غور و فکر کریں گے. میرے بھائیوں, عظمت قرآن ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, بڑی طویل تقریر اس عنوان پر کی جا سکتی ہے. یہ عنوان ایسا نرالا ہے کہ سپاہ صحابہ کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے. عظمت قرآن, قرآن کی عظمت ایک مسلمہ حقیقت ہے. قرآن عظیم ہے. جس رسول پہ قرآن اترا وہ رسول ساری دنیا سے عظیم ہے. قرآن عظیم ہے. جس رسول پہ اترا وہ رسول بھی عظیم ہے. قرآن کے اترنے میں اور باقی آسمانی کتابوں کے اترنے میں فرق ہے. قرآن کا آنا, قرآن کا لایا جانا, قرآن کا نزول یہ انوکھا واقعہ ہے، اترنے کا انداز انوکھا ہے، پیغمبر پہ آنے کا انداز انوکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح قرآن عظیم ہے، اسی طرح میرا پیغمبر بھی عظیم ہے۔ اور قرآن جو ہے، جس رسول پہ اترا، جب وہ رسول عظیم ہے تو جن لوگوں کو قرآن نے خطاب کیا وہ صحابہ بھی عظیم ہے۔ قرآن عظیم ہے، کہو قرآن جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی
عظیم ہے،
اور جن صحابہ نے پڑھا وہ صحابہ بھی
عظیم ہے۔
صحابہ کے سردار چار بڑے خلفاء، صحابہ کے سردار کتنے خلفاء؟ چار بڑے خلفاء صحابہ کے سردار۔ اور قرآن پاک جو ہے، یہ جن حروف سے بنا ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی جانتے؟ حروف تہجی جو ہے الف سے شروع ہوتے، یا پر ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ قرآن کے اصل الفاظ حروف تہجی، اور قرآن پر اصل عمل کرنے والے صحابہ ہیں اور ان میں چاروں خلفاء، تو اس حروف تہجی کو اور چاروں خلفاء کو بڑی مناسبت ہے کہ حروف تہجی الف سے شروع ہوتے، یا پہ ختم ہوتے، اور چاروں خلفاء الف سے شروع ہوتے ہیں، یا پہ ختم ہوتے، ابو بکر سے شروع ہوتے ہیں، علی کی یا پہ ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو زمانہ ہے قرآن کے اترنے کا زمانہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ دنیا میں جتنے بھی زمانے ہیں ان تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ۔ عربی زبان میں قرن کا معنی زمانہ بھی ہے، قرن کا معنی سینگ بھی ہے، قرن کا معنی مشرق اور مغرب بھی ہے، لیکن یہاں پر قرن کا معنی زمانہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرن، کہ دنیا میں جتنے بھی زمانے ان تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ۔ تو عربی زبان میں میرے زمانے کی عربی ہے قرنی، قرنی کا معنی ہے میرا زمانہ، یعنی رسول اللہ نے جس کو اپنا زمانہ کہا وہ کون سا ہے؟ وہ بھی چاروں خلفاء کا۔ حضور نے جس زمانے کو اپنا زمانہ کہا وہ بھی چاروں بڑے خلفاء کا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اسی لفظ قرنی سے پوچھو کہ قرنی کے چار الفاظ ہیں، قاف ہے، صدیق کا آخری لفظ قاف ہے، را ہے، عمر کا آخری لفظ را ہے، اور عثمان کا آخری لفظ نون ہے، قرنی کا تیسرا لفظ نون ہے، اور قرنی کا آخری لفظ یا ہے، اور علی کا آخری لفظ یا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی میرا زمانہ، کہ یہ میرا زمانہ۔ کس کا زمانہ؟ تو چاروں خلفاء کا زمانہ میرا زمانہ، اور قرآن کو چاروں خلفاء سے بڑی نسبت۔ ایک بات کہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو، ہے توجہ؟ جس شخص نے قرآن کو صحیح مانا اسے ابو بکر کو صحیح ماننا پڑے گا۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ میری بات پر غور کرے گا۔ جس نے قرآن کو صحیح مانا اسے ابو بکر اور عمر کو صحیح ماننا پڑے گا۔ جو شخص ابو بکر و عمر اور عثمان کو نہیں مانتا وہ قرآن پر ایمان لا نہیں سکتا، وہ قرآن کو مان نہیں سکتا۔ قرآن کے مطالب پہ غور کر نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن کی یہ جو شکل ہے، یہ جو تصویر ہے، دو گتوں کے درمیان میں جو قرآن، کاغذ کے اوپر جو قرآن، یہ رسول اللہ کی وفات کے دن تک ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہو، اور کی کرو لگتے ہو تھی یار، میں تو حیران ہے میں لوگ. چلو نہیں مسئلہ، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آپ میری بات سمجھیں گے تو تقریر ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں. اور آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو میں تو آپ سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں. پھر ہم دعا کریں گے، ٹھیک ہے تو جو آپ کی حضور علیہ السلام کی وفات کے دن تک قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پر نہیں تھا. یہ بات یاد رکھو، حضور علیہ السلام کی وفات کے دن تک قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پر. اور جس دن حضرت علی نے خلافت کا منصب سنبھالا، اس دن قرآن سارے کا سارا کاغذ پر تھا. میری بات نہیں سمجھ میں آپ کو آ رہی کہ جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تک ایک لفظ بھی قرآن کا کاغذ پر نہیں تھا. کہاں تھا قرآن؟ قرآن لکڑی کی تختیوں پر تھا، قرآن درختوں کے پتوں پر تھا، قرآن چمڑے کے پرتوں پر تھا، قرآن کاغذ پر نہیں تھا. قرآن کاغذ پر نہیں. یہ جو قرآن کی موجودہ شکل ہے، یہ جو قرآن کاغذ پہ آیا ہے، یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، یہ جو قرآن کی موجودہ شکل ہے، یہ جو قرآن کی موجودہ حیات قضائی ہے، یہ جو قرآن کی موجودہ صورت مانوی ہے، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ کیسے آئی ہے؟ یہ کاغذ پہ قرآن لایا کون ہے؟ قرآن تو چمڑے کے پرت پہ تھا، پیغمبر کی وفات کے دن تک قرآن چمڑے پر تھا، قرآن کاغذ کے، قرآن درختوں کے پتوں پہ تھا، قرآن لکڑی کی تختی پر تھا، قرآن کاغذ پہ آیا کیسے، لایا کون؟ جو کاغذ پہ لایا وہ اگر غلط ہے تو قرآن کا کاغذ پہ آنا صحیح کیسے؟ اگر وہ صحیح ہے، اگر قرآن صحیح ہے تو جمع کرنے والا صحیح ہے، قرآن صحیح ہے تو لکھنے والا صحیح ہے، قرآن صحیح ہے ترتیب دینے والا صحیح ہے، ترتیب دینے والا کافر ٹھہرے قرآن کا یہ انداز کیسے صحیح ہوگا، ترتیب دینے والا غیر مسلم ٹھہرے قرآن کا یہ انداز کیسے صحیح ہوگا. قرآن کو صحیح ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جس نے قرآن کو یہ تصویر بخشی، یہ شکل بخشی، سب سے پہلے اسے سچا مانا جائے. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جنگ یمامہ ہوئی، یمامہ کی جنگ ختم نبوت کے منکرین سے ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت خالد ابن ولید تھے اور دوسری طرف مسیلمہ قذاب کا 35,000 کا لشکر تھا. صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کل 12,000 صحابی تھے. دو مرتبہ صدیق اکبر خالد ابن ولید سے پہلے مسیلمہ کے مقابلے میں لشکر روانہ کر چکے تھے اور وہ لشکر دونوں مرتبہ شکست کھا چکے تھے، یہ بھی یاد رکھا. تیسری مرتبہ خالد ابن ولید نے منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلان جہاد کیا اور خالد ابن ولید کامیاب ہوئے. اس جنگ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہوئے. کتنے قاری؟ 750 قرآن کے قاری ذبح کر دیے گئے. اس جنگ میں فاروق اعظم کے حقیقی بھائی حضرت زید بن خطاب بھی شہید ہوئے. اس جنگ میں بڑے بڑے قاری قرآن ذبح کیے گئے. اور جب قاریوں کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو فاروق اعظم رو پڑے اور ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ اگر سارے قاری اسی طرح ذبح ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی، اس لیے جتنے قاری بچ گئے ان کو آج ہی یہاں جمع کرو اور سارے قرآن کے پرتوں کو جمع کرو، سارے چیتھڑوں کو جمع کرو، سارے چمڑے کے پرتوں کو لاؤ، سارے پتوں کو لاؤ، سارے درختوں کی تختیوں کو لاؤ اور یہاں لا کر رکھو کہ لکڑی کی تختیاں، درختوں کے پتے، چمڑے کے پرت ایک جگہ جمع کرو اور قاریوں کو لاؤ اور قاریوں کو بٹھا کر جس ترتیب سے قرآن پڑا ہے اس ترتیب سے قرآن کو کاغذ پہ منتقل کرو۔ چنانچہ فاروق اعظم کی تجویز پر قرآن کاغذ پہ آنا شروع ہوا اور صدیق اکبر کے دور میں قرآن کاغذ پہ منتقل ہونا شروع ہوا۔ تجویز دینے والا فاروق اعظم تھا اور جمع کرنے والا صدیق اکبر تھا، اور یہ کہنا کہ عثمان غنی جامع القرآن ہے یہ غلطی ہے۔ القرآن صدیق اکبر کی ذات ہے اور مجدد قرآن فاروق اعظم کی ذات ہے، اور جب قرآن ایک کاغذ کے نسخے پہ جمع ہو گیا اور اس کو نشر کرنے والا عثمان غنی ہے کہ جس نے 70 قرآن کے نسخے ایک علیحدہ ترتیب دے کر پوری دنیا کے ملکوں میں بھیجے، کہ گویا کہ جامع القرآن صدیق اکبر ہو، تجوید دینے والا فاروق اعظم ہو، نشر کرنے والا عثمان غنی ہو، تو اب مجھے بتاؤ اگر قرآن کا یہ جمع کرنا، یہ تصویر قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک کا سارا قرآن اگر یہ صحیح ہے تو صدیق صحیح ہے، اگر یہ قرآن غلط ہے نعوذ باللہ تو پھر جو مرضی کہو، اگر صدیق کو خمینی کافر کہتا ہے بتاؤ یہ قرآن کیسے صحیح ہے، عمر کو کافر کہا جائے گا یہ قرآن کیسے صحیح ہے، عثمان کو بدکماس لکھا جائے یہ قرآن کیسے صحیح ہے، یہ قرآن صحیح دنیا میں جو بھی مانتا ہے اس پر فرض ہے کہ پہلے صدیق کو مانے، فاروق کو مانے، عثمان کو مانے، تینوں خلفاء کی صداقت کا اعلان کرو اگر قرآن کو سچا مانتے تو صدیق بھی سچا، قرآن سچا تو صدیق بھی سچا، قرآن سچا ہے بولو، قرآن سچا ہے اور جس نے کاغذ پہ لکھا وہ جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے اور جس نے جمع کیا وہ کافر ہے، قرآن سچا ہے جس نے تجویز دی قرآن جمع کرنے کی وہ کافر ٹھہرا، خمینی نے کہا وہ کافر ہے، شیعہ نے کہا وہ کافر ہے، اور اگر قرآن جمع کرنے والا کافر ہے تو یہ قرآن کا جمع کرنا صحیح کہتے ہیں؟ قرآن کی یہ جو شکل ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ تصویر کہتی ہے قرآن کی، یہ موجودہ شکل تو قرآن کی ہے، موجودہ شکل صحیح تبھی ہوگی کہ صدیق صحیح ہوگا،
صدیق کا منکر، فاروق کا منکر، عثمان کا منکر، علی کا منکر، عطا کا منکر، نعرہ تکبیر، رحمان فاروقی،
قرآن کی عظمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے قرآن کی عظمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو تین چیلنج دیے، کتنے چیلنج دیے؟ پہلا چیلنج پوری دنیا کو دیا، اے دنیا کے لوگوں آؤ اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کر لاؤ، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کر لاؤ۔ جب عرب کے کافر اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو قرآن نے دوسرا چیلنج کیا کہ فاتو بعشر سور مثلی، چلو اسی جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور جب 10 صورتیں بھی نہ کوئی لا سکا تو پھر قرآن نے تیسرا چیلنج دیا کہ فاتو بصورت من مثلہ انا آتیناک الکوثر، جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ قرآن عظیم ہے، کہو قرآن
عظیم ہے،
قرآن سے زیادہ عظیم کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے پڑھنے پر، جس کے پڑھنے پر ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملے، ایک لفظ کے 10 گناہ معاف ہو، ایک لفظ کے 10 درجے بلند ہیں. دنیا میں ہے ایسی کوئی کتاب
نہیں.
اخبار آپ پڑھتے ہو تو اگلے دن وہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن جب بھی پڑھو گے مزہ نیا نیا ہے یا نہیں. اور کتابیں بھی اتری، قرآن کا اترنا بھی بے مثال ہے. دیکھیے تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تور پہاڑ پہ جاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلا کیا کتاب لینے کے لیے. انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کتاب وہاں دوں گا. اور جب زبور کا وقت آیا تو داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ کتاب لینے کے لیے. داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے کتاب لینے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے اور کتاب لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پہ پہنچے. یعنی کتاب لینے کے لیے نبی گئے، لیکن جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو قرآن کے لیے میرے پیغمبر کو کہیں پابند نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اے محمد تم فلاں جگہ جاؤ کہ قرآن ملے گا، بلکہ میرا نبی مکے میں تھا قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں، میرا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، میرا نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں، میرا نبی گلی میں قرآن گلی میں، میرا نبی غار میں قرآن غار میں، اور میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. قرآن عظیم ہے، کہو قرآن
عظیم.
قرآن کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے کوئی کر سکتا ہے مقابلہ؟ اور قرآن اتنا عظیم ہے کہ قرآن نے جب آغاز کیا ہے تو ایک ایسی بات کہی ہے کہ دنیا کی کسی کتاب نے وہ بات نہیں کہی. قرآن 18,000 علوم کا مجموعہ ہے. قرآن کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں موجود ہے، اور قرآن اتنا مشکل ہے کہ امام غزالی کہتے ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. قرآن آسان بھی ہے اور قرآن مشکل بھی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ کے خواب میں مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تو آواز آئی قرآن پسند ہے. احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن کا پڑھنا پسند ہے، فہمن او کان بلا فہمن، سمجھ کر پڑھوں تب پسند ہے یا بے سوچے سمجھے پڑھوں تب پسند ہے. تو آواز آئی فہمن او کان بلا فہمن، اے احمد تو سمجھ کر پڑھے تب بھی پسند ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو تب بھی پسند ہے. قرآن عظیم ہے، قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے قرآن نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ دنیا میں وہ بات کسی کتاب نے نہیں کہی. وہ قرآن کا خاصہ ہے، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کا معنی محفوظ ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی صورتیں محفوظ ہیں، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کا 6,666 آیتیں محفوظ ہیں. لوح قلم لوح محفوظ میں جس طرح قرآن تھا آج اسی شکل میں میرے اور تیرے پاس موجود ہے. عیسائیوں کی کتاب بدل گئی، یہودیوں کی کتاب تورات بدل گئی، صابیوں کی کتاب زبور بدل گئی. میں نے برطانیہ کے ایک عیسائی سے کہا کہ تمہاری کتاب بدل گئی، ہمارا قرآن نہیں بدلا. اس نے کہا نہیں ہماری کتاب نہیں بدلی، تمہارا قرآن بدلا. میں نے کہا نہیں، پہلے میں نے کہا فیصلہ کرتے ہیں، یہ گلاسکو کا شہر ہے، اس گلاسکو کے شہر میں ہماری 40 مسجدیں ہیں، تمہارے 80 چرچ ہیں، ان 80 چرچوں میں الماریوں میں جو انجیل پڑی ہے وہ بھی لے آؤ، 40 مسجدوں میں جو قرآن پڑا ہے وہ بھی لاتا ہوں، 40 مسجدوں کے قرآن میں ایک لفظ کی تبدیلی آ جائے میں مذہب چھوڑ دوں گا، اور تمہاری 80 چرچوں کی کتابیں 80 کتابوں کا ایک لفظ دوسرے سے مل جائے، ایک کتاب دوسرے سے مل جائے، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا.
نعرہ تکبیر، تحقیق فاروقی، تحقیق فاروقی.
میں نے کہا چلو یہ تو گلاسکو کی بات ہے، دنیا میں 180 ملک ہے دنیا میں، جو امریکہ سے بائبل چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، جو برطانیہ سے چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، جو فرانس سے چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، جو جاپان سے چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، اور جو چین سے چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، جو کینیڈا سے چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، جو ہندوستان سے بائبل چھپی ہے وہ بھی لے آؤ، اور ساری بائبلوں کو جمع کرو، اور ساری بائبلوں میں کوئی بائبل 100 صفحے کی ہے، کوئی 40 صفحے کی ہے، کوئی 1,000 صفحے کی ہے، کسی میں 600 صورتیں ہیں، کسی میں 400 صورتیں ہیں،
کسی میں 500 صورتیں ہیں، کسی میں 200 صورتیں ہیں. میں نے کہا ساری بائبلوں کو ایک جگہ جمع کرو. امریکہ کی بائبل پاکستان کی بائبل سے نہیں ملتی، پاکستان کی بائبل برطانیہ کی بائبل سے نہیں ملتی. میں نے کہا اس کے مقابلے میں آؤ، 180 ملکوں کا چھپا ہوا قرآن لے آؤ، اور 180 ملکوں کا چھپا ہوا قرآن عربیوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ، جو انگریزوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ، جو فرانسیسیوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ، جو بنگالیوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ، جو اردو دانوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ، جو پنجابیوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ، جو سندھیوں نے چھاپا ہے وہ بھی لے آؤ. الحمد سے شروع ہو کر والناس تک قرآن ختم ہوگا. ایک لفظ کی تبدیلی آئے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں.
عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن.
اس ماٹن عیسائی نے کہا دیکھو عیسائیوں نے کتنی ترقی کی ہے، انگریزوں نے کتنی ترقی کی ہے، کتنا انقلاب برپا کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ترقی میری بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے تم چاند پر پہنچ گئے ہو، مجھے پتا ہے تم سیاروں پر پہنچ گئے ہو، میں جانتا ہوں تم نے جہاز بنا لیے ہیں، میں جانتا ہوں تم نے آپ دوزے بنا لی ہیں، میں جانتا ہوں تم نے ویئرلیس سیٹ بنا لیے ہیں، میں جانتا ہوں تم نے زمین دوز ٹرینیں چلا دی ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے مشینری لگا لی ہے، تم نے جدت ترازی کا ثبوت دیا ہے، تم نے اکتشافات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، تم نے عقل و خرد کو حیران کر چھوڑا ہے. لیکن یہ تو بتاؤ جہاز بنانے والوں، سیارے بنانے والوں اور مشینیں بنانے والوں، کارخانے لگانے والوں، ویئرلیس سیٹ تیار کرنے والوں، جدید ٹیکنالوجی بنانے والوں اور پوری دنیا کے خلائی سفر کرنے والوں، اتنی مشینری بنائی لیکن انجیل کا ایک حافظ نہیں بنا سکے، انجیل کا ایک حافظ نہیں بنا سکے، تورات کا یہودیوں ایک حافظ نہیں بنا سکے، صابیوں زبور کا ایک حافظ نہیں بنا سکے. آؤ میرے پاس، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ 180 ملک ہیں، قرآن نہ لاؤ. 180 ملکوں کی ہر مسجد سے 8 سال کا بچہ جو قرآن حفظ کر چکا ہے اسی کو لے آؤ. 8 سال کے بچے، 180 بچے ایک جگہ جمع کرو، اور وہ بچے جو ایک دوسرے کی تمدن سے واقف نہیں، تہذیب سے واقف نہیں، زبان سے واقف نہیں، شکل سے واقف نہیں، رنگ سے واقف نہیں، کردار سے واقف نہیں، ماں باپ سے واقف نہیں، اور آپس میں تعلق سے واقف نہیں، 180 ملکوں کا بچہ، یہ ایک بچہ ہے جو انگریزی جانتا ہے، اردو جانتا نہیں لیکن قرآن کا حافظ ہے، یہ بچہ عربی جانتا ہے قرآن کا حافظ ہے لیکن انگریزی نہیں جانتا، یہ بچہ پنجابی جانتا ہے اور وہ پنجابی جانتا ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے، لیکن انگریزی نہیں جانتا، یہ بچہ فرانسیسی جانتا ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے، یہ بچہ بنگالی جانتا ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے، یہ بچہ سندھی جانتا ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے. 180 بچے 180 ملکوں کے لاؤ، اور 56 زبانیں دنیا میں آج موجود ہیں، 56 زبانوں کے 180 بچوں کو ایک جگہ جمع کرو اور ہر بچے سے کہو قرآن شروع کر. ہر بچہ الحمد سے قرآن شروع کرے گا، وہ ناس سے قرآن ختم کر دے گا. وہ زبان ایک دوسرے کی نہیں جانتا، وہ تمدن نہیں جانتا، وہ ملک نہیں جانتا، وہ علاقہ نہیں جانتا، لیکن وہ معصوم بچہ جو اپنا نفع نقصان نہیں جانتا، وہ بچہ جو کمائی نہیں جانتا، وہ بچہ جو گھوڑے پہ سواری نہیں جانتا، وہ بچہ جو شہروں میں پھرنا نہیں جانتا، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا نام نہیں جانتا، وہ بچہ جو مشینری چلانا نہیں جانتا، لیکن 8 سال کا بچہ جب بھی قرآن پڑھے گا الحمد سے شروع کرے گا، وہ ناس پہ ختم کر دے گا. 180 ملکوں کے 180 بچے زبانوں کے بغیر، تمدن کے بغیر، علاقے کے بغیر، بستی کے بغیر، شہروں کے بغیر، رشتے داری کے بغیر قرآن پڑھے گا، ایک لفظ میں بھی تبدیلی نہیں کرے گا. یہی ہے مانا انہا دل قرآن یہدی للتی اقوم، یہ قرآن ہے جس نے انسانیت کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا. آج توجہ کیجئے، آپ کو نئی بات بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں اس وقت قرآن درجہ حفظ کے قرآن کے 2400 مدارس ہیں. کتنے مدارس ہیں پاکستان میں؟ درجہ حفظ قرآن کے 2400 مدارس ہیں جو زائدہ حکومت نے چھاپا ہے. اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی شاخیں حفظ قرآن کی ہیں، ان کی تعداد 16,000 ہے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 16,000 مدارس عربیہ حفظ کے انڈیا میں ہیں، اور 11,000 مدارس عربیہ بنگلہ دیش میں ہیں. اور اس وقت دارالعلوم دیوبند صرف ایک مکتب فکر اہل سنت کے، ایک مکتب فکر کی طرف سے پوری دنیا میں 87,000 قرآن کے حافظ ہیں.
اللہ
کتنے حافظ ہیں؟ 87,000.
حیدر دیوبند
اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا لفظ پہلا لفظ شروع ہوتا ہے الحمد تو خلاصہ ہے اور اس کے بعد جب آغاز ہوا اس خلاصے کے بعد پوری کتاب کا آغاز ہوا تو قرآن نے کہا الف لام میم کیا کہا الف لام میم اور الف لام میم کہنے کے بعد قرآن نے کیا کہا الف لام میم ذالک الکتاب یہ کتاب کہ یہ کتاب لا رہی بسی اس میں شک کوئی نہیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ذالک الکتاب وضو کر کے قبلہ رو ہو کر جب تو قرآن شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے ذالک الکتاب لا رہی بسی کہ یہ کتاب جو تو پڑھ رہا ہے جس کو شروع کر رہا ہے جس قرآن کا جس کتاب کے ایک لفظ کی دس نیکیاں ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں یہی کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے یہی کتاب جو عرش سے آئی ہے یہی کتاب جو پیغمبر پہ اتری ہے یہی کتاب جس کو جبریل لایا ہے یہی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی اس میں شک کوئی نہیں کیا ضرورت تھی اس اعلان کی اس وضاحت کی قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں شک کوئی نہیں اللہ کو پتا تھا قرآن کی تحریف کرنے والے آئیں گے معنی بدلنے والے آئیں گے قرآن کو بدلنے والے آئیں گے قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ اصلی قرآن غار میں ہے ایسے لوگ آئیں گے یہ بھی آئیں گے کہ اصلی قرآن کی آیتیں 6666 کی بجائے 17000 آتے ہیں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کا معنی بدل دیں گے قرآن کے لفظ بدل دیں گے قرآن کی صورت بدلنا چاہیں گے اللہ کو پتا تھا اللہ نے 1400 سالوں پہلے اعلان کرا دیا کہ ذالک الکتاب یہ کتاب جو تیرے سامنے ہے جو ہر مسجد میں ہے ہر مدرسے میں ہے ہر حافظ کے سینے میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فی اس میں شک کوئی نہیں پہلے اقرار کر کہ اس میں شک کوئی نہیں پہلے اعلان کر کہ اس میں شک کوئی نہیں پہلے وعدہ کر کہ اس میں شک کوئی نہیں پہلے اعلان کر کہ اس میں شک کوئی نہیں پہلے وضاحت کر کہ اس میں شک کوئی نہیں جب وضاحت ہو جائے تو پھر آگے پڑھ ذالک الکتاب لا ریب فی اس میں شک کوئی نہیں جب یہ اعلان ہو جائے گا تو پھر آگے چل یعنی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے پہلے یہ وعدہ لیا گیا ہو کہ اعلان کرو کہ اس میں شک کوئی نہیں سوائے قرآن کے انجیل میں ایسا لفظ نہیں زبور میں ایسا لفظ نہیں تورات میں ایسا لفظ نہیں 127 صحیفوں میں ایسا لفظ نہیں قرآن میں ایسا لفظ ہے کہ جب تو قرآن شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے ذالک الکتاب اس کتاب میں شک کوئی نہیں کیوں نہیں شک اس کے معنی میں شک نہیں اس کے لفظوں میں شک نہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا اس میں شک نہیں اس کے حسن میں شک نہیں اس کے کمال میں شک نہیں اس کے واقعات میں شک نہیں کس میں شک نہیں کہ 2300 آیتیں اللہ کی شان میں ہیں اس میں شک نہیں 1800 آیتیں نبی کی شان میں ہیں اس میں شک نہیں 2200 آیتیں سارے نبیوں کی شان میں ہیں اس میں شک نہیں 750 آیتیں صحابہ کی شان میں ہیں اس میں شک نہیں ذالک الکتاب ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فی اس میں شک کوئی نہیں اور جب یہ بات کہی کہ اس میں شک کوئی نہیں کیا کرتے ہو یا چھوڑو یہ کیا بات رہی بہت سمجھ آ رہی بھائی اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور اس سے پہلے کیا کہا الف لام میم الف لام میم لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے حروف میں قطعات ہیں اس کے معنی کا اللہ کو پتہ ہے لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ معنی کا تو اللہ کو پتہ ہے لیکن بظاہر جو اس کی تعویل سمجھ میں آتی ہے کہ الف لام میم الف لام میم تین لفظ ہیں الف لام میم یہ کہہ کر کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی الف لام کہا پھر ذالک الکتاب کہا کہ اس کتاب میں شک نہیں کیوں کہ الف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے میم سے مراد محمد ہے یعنی بھیجنے والا اللہ ہے جو لایا ہے اس کا نام جبریل ہے جس پہ اترا ہے اس کا نام محمد ہے تو اب فرمایا ذالک الکتاب اس کتاب میں شک نہیں یعنی اس کتاب میں جس کو شک ہو سب سے پہلے خدا میں شک کرے پھر جبریل میں شک کرے پھر محمد میں شک کرے اگر خدا میں شک نہیں تو قرآن میں شک نہیں جبریل میں شک نہیں تو قرآن میں شک نہیں محمد پہ شک نہیں تو قرآن میں شک نہیں یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ مکمل ہے یا نامکمل ہے بلند آواز سے مکمل ہے لیکن شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نامکمل ہے شیعہ کی کتاب اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی کتاب اس میں محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے اگر یہ مکمل قرآن ہوتا اس میں 12 اماموں کے نام بھی ہوتے اس میں 12 اماموں کے واقعات بھی ہوتے. اصلی قرآن جو ہے وہ 17,000 آیتوں والا ہے. اصلی قرآن 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کا سائز 70 گز لمبا ہے, یعنی 70 گز لمبا قرآن اور 17,000 آیتوں والا قرآن. بھئی وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں وہ سامرہ ایک غار ہے. سامرہ ایک جگہ ہے جہاں پر سرہ من رہا ایک غار ہے بغداد کے قریب. امام مہدی حضرت علی المرتضیٰ سے وہ قرآن لے کر اس غار میں چھپ گئے تھے, اور وہ امام بھی غار میں ہے اور قرآن بھی غار میں ہے, اور خود ماشاء اللہ یہ سارے بازار میں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی بات کی ہے کہ شیعہ کی کتاب اصول کافی یہ کسی مراسی یا ذاکر کی کتاب نہیں, شیعہ کے ایک بڑے مجتہد کی کتاب ہے, اس آدمی کی کتاب ہے کہ جس کے اوپر شیعہ مذہب کا ایمان ہے. محمد بن یعقوب بریلوی کو شیعہ مذہب میں وہی درجہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک امام بخاری کو حاصل ہے, بخاری شریف کو حاصل ہے. شیعہ مذہب کی سب سے بنیادی کتاب دنیا میں اصول کافی ہے. سعودی عرب کا شیعہ ہو, لبنان کا شیعہ ہو, ایران کا شیعہ ہو, پاکستان کا شیعہ ہو, انڈیا کا شیعہ ہو, پوری دنیا کا کوئی شیعہ اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا, اس کتاب کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا. ہر شیعہ کہے گا اصول کافی پر میرا ایمان ہے, میں اصول کافی پر ایمان رکھتا ہوں, اور اصول کافی میں یہ درج ہے کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں, لیکن قرآن ہمارا کیا کہتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس کو اتارا ہے, ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. حفاظت کرنے والا خدا ہو پھر بھی امام نے بدل دیا ہو, حفاظت کرنے والا خدا ہو پھر بھی صدیق نے بدل دیا ہو, حفاظت کرنے والا پروردگار ہو پھر بھی فاروق اعظم نے بدل دیا ہو, حفاظت کرنے والا خدا ہو پھر بھی عثمان نے بدل دیا ہو, حفاظت کرنے والا خدا ہو اور پھر بھی صحابہ نے بدل دیا ہو, اور نعوذ باللہ. اور وہ قرآن جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محمد کا قرآن داخل کر دیا ہے, اس کے بارے میں شیعہ کہے کہ قرآن بدل گیا تھا. اصلی قرآن 17,000 آیتوں والا, اور محمد بن یعقوب کلینی کا یہ شاگرد یہ نام لیوا مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ, اردو ترجمہ آج پاکستان میں موجود ہے, اس اردو ترجمے میں 12ویں سپارے پہ موجود ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا. یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ, یہ کوئی عام بات نہیں. خمینی کا اس پر ایمان ہے کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب, نامکمل کتاب. امام سے پوچھا گیا اگر یہ نامکمل ہے اسے پڑھتے کیوں ہو؟ تو جواب میں محمد بن یعقوب کلینی نے کہا اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام کے حکم سے مجبور ہیں. امام نے کہا کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اس وقت تک اسی نقلی قرآن کو پڑھتے رہو تاکہ دنیا میں لوگ تم پر اعتراض نہ کر سکیں. جس کا موجودہ قرآن پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ مولوی مقبول دہلوی جو شیعہ کا بڑا مجتہد ہے, جس کا اردو ترجمہ قرآن آج کل ہر شیعہ کے گھر میں ہے, وہ اسی قرآن کی تفسیر میں کہتا ہے کہ قرآن پاک میں وقال الشیطان, شیطان نے کہا, یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے وہاں پر شیطان سے مراد عمر ابن خطاب ہے. بلند آواز سے اور مولوی فرمان علی ایک دوسرا اردو ترجمہ ہے شیعہ کا, مولوی فرمان علی کہتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن میں آیا ہے کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم دیتا ہے, تین چیزوں سے روکتا ہے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ جن کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل, عدل کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, تین چیزوں کا حکم دیتا ہے. عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، یہ تین چیزوں کا اللہ حکم دیتے ہیں اور تین چیزوں سے روکتے ہیں. مولوی فرمان علی کہتا ہے کہ وہ ینہا عن الفحشاء، فحشاء سے روکتے ہیں، والمنکر عیب سے روکتے ہیں، والبغض اور نافرمانی سے روکتے ہیں. تو مولوی فرمان علی کہتا ہے کہ ان تینوں سے مراد کیا ہے؟ فحشاء سے مراد ابو بکر صدیق ہے، منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، بغض سے مراد عثمان غنی ہے. یہ مولوی فرمان علی کا ترجمہ، اردو ترجمہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے. میرے بھائیو، جس وقت شیعہ کا قرآن پر یہ عقیدہ ہو، شیعہ کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن پاک میں 750 آیتیں ہیں، 750، جس میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی. یہ قرآن کی تحریف کا عقیدہ شیعہ نے کیوں گھڑا؟ تاکہ ابو بکر و عمر کو برا کہا جا سکے، تاکہ صحابہ پہ تنقید ہو سکے. کہتے ہیں جی اصلی قرآن 17,000 ایتوں والا، جس کا سائز ہے 70 گز لمبا. کتنے گز لمبا؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اصلی قرآن کی آیتیں ہیں 17,000، سائز کتنا ہے؟ تو اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، کھول دیا جائے تو 140 گز. کھول دیا جائے تو کتنے گز؟ 140 گزوں کے فٹ بناؤ تو بنیں گے 420، حساب کر لو. 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ کتنے فٹ؟ 400. تو جس مذہب کے قرآن کا شاید ہی 420 ہو، تو کتنے فٹ ہو؟ 140 گزوں کے 420. تو میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا، لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ ایک بوڑھا کہنے لگا مجھے تو منظور نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے مکان کی جگہ تو 3.5 مرلے ہے، وہاں تو کھول ہی نہیں سکتا، وہ تو کھلنا ہی نہیں. تو شیعہ کا اس موجودہ قرآن پر ایمان ہوا بلند آواز سے؟ شیعہ کی کتاب اصول کافی میں ہے کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے. لیکن شیعہ کے ہاں ایک ایسا حربہ ہے کہ جس حربے کی وجہ سے عام لوگ مغالطہ کھا جاتے، وہ حربہ ہے تقیہ. کیا ہے؟ شیعہ کے نزدیک تقیہ کرنا واجب ہے. کہ 10 سنی بیٹھے ہوئے ایک شیعہ ہو، سنی کہیں صحابہ کو مانتا ہو، کہیں گے جی مانتا ہے. سنی کہیں گے قرآن کو مانتے ہو، کہیں گے جی میں مانتا ہوں. پورا مانتے ہو جی پورا مانتے ہو. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے تقیہ کیا کہ اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے. اوپر سے آپ کو کہہ دیا مانتا ہوں، دل میں ہے کہ نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ یار یہ شیعہ بڑا اچھا ہے، یہ کہہ رہا قرآن کو مانتا ہوں، مولوی کا تو نہیں مانتا. بھئی اس نے تو جھوٹ بول کر ثواب کمایا. ان کے ہاں تو تقیہ کرنا ثواب ہے. من لا تقیہ لہو لا ایمان لہو، جس کا تقیہ نہ ہو اس کا ایمان نہیں. اس نے تو جھوٹ بول کر آپ کو فریب میں مبتلا کیا، آپ چکر میں آ گئے اور کہنے لگے جی مولوی کہتے نہیں مانتا، یہ کہتا ہے میں مانتا. جب ان کے نزدیک تقیہ کرنا واجب ہے تو آپ کو کیسے اعتبار آئے گا کہ یہ سچی بات کر رہا ہے؟ آئے گا اعتبار؟ دنیا میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کے ہاں تقیہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا واجب ہو. اصول کافی میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے، اگر کہیں تمہیں ضرورت پڑے مجھے بھی گالی دے لیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تکیہ کر، شیعہ کے ہاں تکیہ واجب ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ اسی کفر کے خلاف، اسی نبرد آزما ہے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں اس کفر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج کل بعض آدمی لاعلمی کی وجہ سے کہہ دیتے کہ سپاہ صحابہ تشدد کرتی ہے، یہ دہشت پھیلاتی، یہ تخریب کاری کرتی ہے. بے ہماری کیا تخریب کاری ہے کہ ابو بکر اور عمر کو شیعہ نے کافر لکھا، ہم کہتے ہیں جو ابو بکر کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، تو یہ دہشت گردی ہے. شیعہ کہتے ہیں فاروق عالم کافر ہے، ہم کہتے ہیں شیعہ خمینی کافر ہے، خمینی نے کافر لکھا تو یہ دہشت گردی ہے بلند آواز سے. میرے بھائیو، ایران سے کتاب چھپی کشف اسرار، خمینی نے کتاب لکھی، انقلاب ایران سے پہلے لکھی. جب ایران میں انقلاب آیا، اس انقلاب کے بعد اس کتاب کو 13 زبانوں میں چھاپا. اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اور یہ وہ کتاب ہے، توجہ کیجئے، یہ وہ کتاب ہے کشف اسرار جو صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے پاس لے جا کر میں نے کتاب، رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا. ایسے موقع پر پیغمبر کا حکم یہ ہو، اور خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں کہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اب فیصلہ تو کر کہ میں خمینی کے بارے میں اگر خاموش رہتا ہوں تو فاروق اعظم کی کیا حیثیت رہے گی، اسلام کی کیا حیثیت رہے گی، پیغمبر کے حکم کی کیا حیثیت رہے. بھائیو، جن لوگوں نے صحابہ کے خلاف لٹریچر چھاپا، کتابیں چھاپی، ان کو مسلمان کہا جائے؟ بلند آواز، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ لاہور سے غلام حسین نجفی ملوم نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ. یہ وہ کتاب ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو میں 1 سال پہلے دکھا چکا ہوں. یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب تحفہ حنفیہ، غلام حسین نجفی ملون کی لکھی ہوئی کتاب، لاہور کی چھپی ہوئی کتاب. 1 سال گزر گیا، پاکستان کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں پر یہ کتاب لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں. میری جماعت کا ہر آدمی یہ کتاب لوگوں کو دکھا کر لوگوں کے ایمان کو بچانا چاہتا ہے. یہ کتاب ہے، اس کتاب میں غلام حسین نجفی ملون نے 250 صفحے پہ پیغمبر کے خلفائے ثلاثہ کو اتنی بڑی گالی دی ہے کہ مسلمان یا کوئی دنیا کا غیر مسلم اور بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ 250 صفحے پہ غلام حسین نجفی ملون کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے. میرا نواز سلام، یہ کتاب جب میں نے لاہور میں علماء کو اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کی، علماء کی چیخیں نکل گئی. لیکن افسوس ہے، آج 1 سال گزر گیا، نواز شریف یہ کتاب ضبط نہیں کرتا. اور اس کے جواب میں اگر میں ان کتابوں کی وجہ سے شیعہ کو کافر کہتا ہوں، خمینی اور نجفی کو کافر کہتا ہوں، تو مجھے کہا جاتا ہے یہ سختی کرتے ہیں، یہ تشدد کرتے ہیں. ابو بکر کو کافر کہنا یہ سختی نہیں ہے، عمر کو کافر کہنا یہ تخریب کاری نہیں ہے، فاروق اعظم کو کافر لکھنا یہ تخریب کاری نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھنا یہ تخریب کاری نہیں ہے. تمہارا یہ فلسفہ ہے، تم امن اسی طرح چاہتے ہو کہ عمر کو کافر کہا جائے، ابو بکر کو کافر کہا جائے، عثمان کو کافر لکھا جائے. جواب میں اگر میں ان کو کافر کہوں تو میں تخریب کا ٹھہرتا ہوں. اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو میں ایسے فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا عبادت سمجھتا ہوں. کتاب کے چھپ جانے کے بعد پوری امت کو سڑک پہ نکل کر احتجاج کرنا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولا تلاش مسلمانوں، اتنی بڑی گالی پیغمبر کے خلفاء کو، نبی کے مسلح کے وارثوں کو، پیغمبر کے جانشینوں کو اتنی بڑی گالی دے کر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ہم شیعہ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب، حکومت آنی جانی چیز ہے، یہ روز نہیں رہتی. کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چر چر کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب، تیرا اعلان، تیرا یہ کہنا کہ شیعہ مسلمان ہے، کالے کافروں کو تیرا فتویٰ مسلمان نہیں بنا سکتا. کسی مسلمان کا نام لے کر لعنت نہیں کی جاتی، جائز نہیں ہے. یاد رکھیں نواز شریف سے اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن نام کسی مسلمان کا لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. علماء سے پوچھ. ٹھیک ہے, نواز شریف سے ہمارا اختلاف ہے اور نواز شریف سے پیڑ پڑے گا الیکشن میں, بڑھے گا یا نہیں پڑے گا, یہ الیکشن آ رہا ہے. نواز شریف صاحب او پیڑ پاواں گے تیریا نسل یاد رکھیں. ٹھیک ہے, پیڑ پینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میاں صاحب گلگت میں کہتے ہو جو علماء شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. کون پھانسی دے؟ کون وزیر اعظم تم ہو, پھانسی عوام دے, عوام عوام دے پھانسی, کیسے دو گے؟ تمہارے فتووں سے شیعہ کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اور حکمرانوں یاد رکھو, غلام حیدر وہی ہو, نواز شریف ہو, پاکستان کی پوری حکومت ہو, یاد رکھو جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے اسے سڑکوں پہ چوراہوں پہ پوری دنیا میں کافر کہا جائے گا. تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کی اس آواز سے ہمیں روک نہیں سکتی. روک سکتی ہے بلند آواز سے؟ جس نے صحابہ کو کافر لکھا وہ مسلمان ہے؟ جس نے فاروق اعظم کو کافر لکھا وہ مسلمان ہے؟ اگر غلام حسین ندوی کی وہ کتاب حکومت ضبط کر لیتی تو یہ نئی کتاب غلام حسین ندوی کبھی تحریر نہ کرتا. یہ تازہ کتاب ہے غلام حسین ندوی کی. اس کتاب کا نام ہے نفس خلافت بلا فصل. دیکھ رہے ہیں نفس خلافت بلا فصل, یہ غلام حسین ندوی کی تازہ کتاب آئی اور لاہور سے چھپی. اس کتاب کے 226 صفحے پہ یہ غلام حسین ندوی ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. بلند آواز جو شیعہ جو مجتہد جو ملا جو خمینی کا چیلا صحابہ کو کافر کہے گا تختیدار پر چڑھ کر بھی سپاہی صحابہ اسے کافر کہے گا. کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حکمرانوں حکمرانوں میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو صحابہ کی محبت میں صحابہ کے گستاخوں کے لیے پوری دنیا میں شیعت کے کفر کا اعلان کرتا رہے گا. رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نواز شریف صاحب تم یہ کہتے ہو کہ کافر کافر کے نعرے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تجھے شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے, تجھے فاروق اعظم کو کافر کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی, تجھے عثمان غنی کو کافر لکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی. 144,000 رسول اللہ کے صحابہ کو خمینی نے کافر کہا, اس سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے. یاد رکھو سپاہ صحابہ تمہیں یک طرفہ ٹریفک نہیں چلانے دے گی. تم کہتے پابندی لگائیں گے, ہم تمہاری پابندی کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے. لگاؤ پابندی. اگر تم چاہتے ہو کہ سپاہی صحابہ یہ تلخی نہ کرے یہ احتجاج نہ کرے, اس کا ایک حل ہے کہ جس شخص نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی ہے اس کی کتاب کو ضبط کر کے اس شخص کو سزائے موت دی جائے. اگر کتاب بھی موجود ہو مصنف بھی موجود ہو, نہ کتاب ضبط ہو
نہ مسلط کو صدا دو، دنیا کی کوئی طاقت شیعہ کے کفر کے اعلان سے ہمیں نہیں روک سکتی، اور تمہیں نہیں پتا اس کفر کے نعرے پہ ہم نے حق نواز کو قبر میں اتارا، تمہیں نہیں پتا اس کفر کے نعرے پہ اسار القاسمی کی بیوی بیوہ ہوئی ہے، اسی کفر کے نعرے پر 65 جنازے کندھوں پہ اٹھا چکے ہیں، اسی کفر کے نعرے پہ جانوں کو ہتھیلی پر لے کر میری جماعت کا بچہ بچہ سڑکوں پہ کھڑا ہے، جب تک صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دینے کا فیصلہ نہیں کرتے ہو ایران الٹا لٹک جائے، حکومت الٹی لٹک جائے، شیعہ کو کافر کہا جائے گا؟ کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جب تک یہ گستاخی بند نہیں ہوتی اس وقت تک سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کا اعلان کرتی رہے گی، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کو کافر کہا جائے ہم چپ کر جائیں، عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا جائے ہم چپ کر جائیں؟ اور ہم شیعہ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم خود مسلمان ٹھہر جائیں، اگر شیعہ کو ہم کافر نہ کہیں تو ہم خود کافر بن جائیں گے. سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ یہ موقف ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کی گستاخی برداشت کرو گے؟ صحابہ کے خلاف کتابیں لکھنے والوں کو برداشت کرو گے؟ سپاہ صحابہ جو جہاد کر رہی ہے اس میں شریک ہو گے؟ ذاتی لڑائیاں کرتے ہو؟ ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا ہے، مولانا اعظم طارق صاحب نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا جو بل پیش کیا ہے وہ آئینی راستہ، آئینی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بل میں کیا عبارت ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور پاکستان کی حکومت کو وہ بل منظور کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ملک سنیوں کی اکثریت کا ملک ہے، یہ خمینی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ سنیوں کا ملک ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا، ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، مجھے یہ کسی ساتھی نے یہ رکا بھیجا کہ یہاں پر ایک مولوی صاحب نے شیعہ کا جنازہ پڑھایا ہے، شیعہ بچے کا، تو اس پر فتویٰ دیا ہے سید علاء الدین شاہ صاحب جیلانی، بزرگ ہیں شیخ پورہ کے، انہوں نے سپاہ صحابہ اس فتویٰ کی تائید کرتی اور اس مولوی صاحب سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ کھلے عام سچی توبہ کریں. ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. سپاہ صحابہ اس فتوے کی تائید کرتی ہے کیونکہ بریلوی علماء، آل حدیث علماء، دیوبندی علماء کا فتویٰ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ اپنے اپنے چکوک میں، اپنی اپنی بستیوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے حلقے کیمپ کرو گے؟ جو یونٹ بنائیں گے، حلقے کیمپ کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں، اونچا ہاتھ، اونچا ہاتھ، ماشاءاللہ. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد والا سید، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مدرسے کو کامیاب و کامران فرما، اے اللہ اس پورے علاقے میں سپاہ صحابہ کا پرچم لہرا دے، اے اللہ پورے علاقے میں سپاہ صحابہ کا پرچم لہرا دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.